بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد گزشتہ ہفتے کی مجلس میں ہمارا حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ واز جس کا نام ہے تصوف کی روح ابھی نومبر میں جب ہندوستان کا سفر ہوا تھا تو حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کی چاہت ہوئی کہ آپ کی خانقاہ میں جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اتفاق ہوا اسی وقت وہاں گجرات میں موجود تھے تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی چاہت ہوئی کہ حضرت تشریف لائے اور کچھ باتیں مجمع کے سامنے اپنے ملفوظات سنائیں تو حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کی موجودگی میں یہ آواز ہوا اور تصوف اور سلوک کے بارے میں حضرت والا دامت برکاتہم نے بہت ہی مفید باتیں ارشاد فرمائی اور یہ اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا ہے یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے خود دیا تھا کہ اس کا ٹائٹل ہوگا تصوف کی روح. تو تمام بھائیوں کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو غور سے سماعت فرمائیں.
اس باتیں ارشاد تو کیا فرمائی تھی, تو ان کو تو ایسا ہی کہنا چاہیے. حضرت مفتی صاحب کو سبق سنایا تھا اور حضرت مفتی صاحب نے شفقت فرما کر پاس کر دیا. تو بہرحال اس اعتبار سے یہ تقریر بہت اہم ہے کہ حضرت کی موجودگی میں یہ بات ہوئی, اس میں ضرور حضرت کی توجہات شامل حال رہی ہوگی. تو مجھے اس سے امید ہے کہ یہ تقریر لوگوں کے لیے انشاءاللہ باعث اصلاح ہوگی.
زندگی کا مقصد حصول رضا الہی. اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرما کر ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا, اور وہ مقصد اس کی رضا کا حصول ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تبلیغ مقصود ہے, نہ مدرسہ, نہ خانقاہ. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی مفتی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ نماز مقصود, نہ زکوٰۃ, نہ روزہ, نہ حج مقصود تو صرف ایک ہی ہے کہ بندہ اللہ سے لپٹ جاوے, بندہ اللہ کو اپنا بنا لے اور خود اللہ کا ہو جاوے. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا ہو جاؤ, اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا, دل بدل دے. میرے بھائیو, مقصود یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. نماز بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, تعلیم و تدریس بھی ہے, خدمت دین بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں تو کچھ نہیں. اور تعلیم و تدریس, تصنیف و تعلیف, دعوت و تبلیغ وغیرہ کچھ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی معمولی ٹوٹی پھوٹی نیکی پسند آ گئی اور وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہے. زندگی کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, بندہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. رضا الہی کے لیے اتباع شریعت ضروری ہے. تو مقصود رضا الہی ہے اور اس کے لیے وسیلہ اتباع شریعت اور دوام طاعت ہے. اور اتباع شریعت اور دوام طاعت کے لیے علم صحیح ضروری ہے. علم صحیح حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق زندگی گزرے تو رضا الہی حاصل ہوگی, اور رضا الہی حاصل ہوگی تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. سب کچھ ہے مگر اللہ تعالی حاصل نہیں تو کچھ حاصل نہیں, اور کچھ نہیں ہے مگر اللہ تعالی حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے. اور اللہ تعالی حاصل ہوگا اتباع شریعت سے, اور اتباع شریعت کے لیے علم صحیح ضروری ہے. تصوف بھی بغیر علم کے معتبر نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق. جس نے علم تو حاصل کیا مگر تصوف سے کورا رہا تو فسق و فجور میں مبتلا رہا, اور جس نے تصوف کو اپنایا اور علم کو نظر انداز کیا تو ایسا شخص زندیق ہوا, اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا بس اس نے حق کو پا لیا. خانقاہوں میں تکمیل ہوتی ہے. تو میرے بھائیو, علم صحیح بہت ضروری ہے. آج کل الحمدللہ خانقاہوں میں آنے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے, اور دعوت و تبلیغ میں بھی بہت لوگ وقت لگاتے ہیں. یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں دین کی فکر پیدا ہوتی ہے اور دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ کے جتنے طریقے ہیں, علماء کرام کا وعظ و نصیحت کرنا, جمعہ سے پہلے ائمہ کے بیانات, مشائخ کی وعظ و نصیحت کی مجالس, مروجہ دعوت و تبلیغ وغیرہ, ان سے دین پر چلنے کا شوق اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب جب شوق پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے, تو دوسرا مرحلہ اس راستے کو ڈھونڈنے کا ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. اس کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا. اب شوق بھی پیدا ہو گیا اور علم کی برکت سے راستہ بھی معلوم ہو گیا, لیکن ایک اور مسئلہ ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جانتا سب ہوں, جانتا ہوں کہ بد نگاہی جائز نہیں ہے, اور میرے دل کی بھی چاہت ہے کہ بد نگاہی نہ ہو, لیکن نہیں بچ پاتا. اسی طرح جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے اور چاہتا بھی ہوں کہ نماز پڑھوں, مگر نہیں پڑھ پاتا. شوق بھی پیدا ہو گیا ہے, راستہ بھی معلوم ہے, لیکن چل نہیں پاتا. تو اب کیا جائے؟ اب خانقاہوں کا رخ کرے, اس لیے کہ خانقاہوں میں تکمیل ہوتی ہے. علماء کے پاس بیٹھنے سے راستہ معلوم ہوتا ہے, اور مشائخ کے پاس جانے سے اس راستے پر چلنے کا سلیقہ آتا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے, مدارس میں تعلیم ہے, اور خانقاہوں میں تکمیل ہے. اہل خانقاہ اور اہل تبلیغ کے لیے بھی علماء کی مجالس ضروری ہیں. اہل خانقاہ اور اہل تبلیغ کے لیے بھی علماء کی مجالس ضروری ہیں. جو لوگ خانقاہوں میں آتے جاتے ہیں, اور اسی طرح جو دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ علماء کے پاس بیٹھا کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو.
یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں تو اتنی بات کہی گئی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں جو وقت لگاتے ہیں اور خانقاہوں میں جو لوگ جاتے ہیں, ان کے لیے بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے. اس سے ایک قدم اور آگے, علماء کے لیے بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے. بس اس سے عوام سمجھ جائے گی کتنا اہم ہے. علماء کے لیے بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے علماء اپنے سے جو بڑے علماء ہوتے ہیں ان کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی موقع ہمیں مل جائے. تو جب علماء کے لیے علماء کی مجلسیں ضروری ہیں, تو عوام کے لیے, چاہے وہ تبلیغ سے تعلق رکھتے ہوں چاہے خانقاہ سے, یا دونوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے علماء کی مجلس کتنی ضروری ہوگی. اس لیے اس میں بھائی کوئی کسر نہ چھوڑیں, کم سے کم ہفتے میں ایک مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ اہتمام سے بیٹھا کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اور ایک سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا، اور جائیں سیکھنے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے نہیں، پاس ٹائم کی نیت سے نہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کی نیت سے نہیں، سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے.
علم میں اضافہ ہوگا تو دین کے بارے میں غلط فہمی سے حفاظت ہوگی. مشائخ میں بھی بعض وہ ہوتے ہیں جو تصوف کے فن میں تو مہارت رکھتے ہیں لیکن علم میں اتنا اونچا درجہ نہیں رکھتے. ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں جو فن تصوف میں بہت مہارت رکھتے تھے لیکن علماء نہیں تھے، اور ایسے علماء بھی ہیں کہ علم میں بہت اونچے مگر فن تصوف سے اتنا تعلق نہیں. اور کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی شانہ نے علمی مقام بھی بہت اونچا عطا فرمایا ہوتا ہے اور سلوک میں بھی وہ بہت اونچے ہوتے ہیں. ایسے حضرات کے پاس جانے سے دونوں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اگر ہمارا تعلق ایسی خانقاہ سے ہے جہاں شیخ فن تصوف میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے اور علم میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے تو ہماری دونوں ضرورتیں خانقاہی میں پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر کسی کا تعلق ایسے شیخ سے ہے جو فن تصوف میں تو ماہر ہے لیکن علم میں اونچا درجہ نہیں رکھتا تو اسے پھر توحید مطلب کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، سالک کو تو توحید مطلب کے ساتھ اپنے شیخ سے اصلاح کراتے ہوئے اور مبلغ کو استخلاص کے ساتھ تبلیغ کا کام کرتے ہوئے علماء کی مجلسوں سے استفادہ کر کے علم بھی حاصل کرنا چاہیے. یہاں لینے کے لیے آیا جاتا ہے، حضرت میرے لیے بمنزلہ شیخ کے ہیں، طبیعت میری محجوب ہو رہی ہے، جہاں اس وقت ہوں وہاں میرے جیسے شخص کو کچھ دینے کی نیت سے حاضر نہیں ہونا چاہیے. اگر میرے جیسا شخص یہاں کچھ دینے کی نیت سے آئے تو وہ محروم القسمت ہو کر جائے گا. اللہ گواہ ہے اور میرے دل کی حالت پر مطلع ہے، میں یہاں کچھ عرض کرنے کی کسی قسم کی اہلیت نہیں پاتا. بات یہ ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں حضرت سے معذرت کروں، اس لیے کہ میرے دل میں حضرت کی بہت قدر ہے. میری حیثیت حضرت کے سامنے ایک طالب علم سے بھی کمتر ہے اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. میں یہ باتیں حضرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. میرے اوپر حضرت کی شفقتیں میرے استحقاق سے بہت زیادہ رہی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ یہاں لینے کے لیے آیا جاتا ہے، دینے کے لیے نہیں. یہاں وعظ و نصیحت سننے کے لیے آیا جاتا ہے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے نہیں. حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کی شفقتیں. میرا حضرت سے تعلق تقریباً 25 سال پر محیط ہے. پہلی ملاقات 25 سال پہلے ہوئی جب میرا پہلی مرتبہ ہندوستان آنا ہوا تھا. اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور مجھے ابھی تک وہ وقت بھی یاد ہے جب حضرت ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لائے تھے. حضرت مولانا عبداللہ کابد روی صاحب دامت برکاتہم بھی ساتھ تھے. شاید یہ بات حضرت کو یاد نہیں رہی ہوگی کہ جب حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا کہ تم کچھ کہو، علماء کا مجمع تھا، علامہ خالد محمود صاحب مدظلہم جیسے برطانیہ کے بڑے علماء اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا کام بالکل ابتدائی مراحل میں تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. میری کشتی قسم پرسی کے عالم میں دعوادول ہو رہی تھی. اس وقت حضرت نے علماء کو یہ کہا تھا کہ اس نے اچھا کام شروع کیا ہے، اس کے پاس آؤ، سر جھو کر بیٹھو اور اس سے کام کا طریقہ سیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے اسے ادراک نصیب کیا ہے کہ اس وقت کے حالات میں کام کیسے کیا جائے. کام ابھی چلا نہیں تھا، شروع ہی ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے یہاں روٹی کھائی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہ امت کا اس میں فائدہ ہے. اس زمانے سے حضرت کی شفقتیں رہی ہیں، شفقتوں میں برابر اضافہ ہوتا رہا. مجھے بھی حضرت سے قلبی عقیدت و محبت پہلے سے ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب جب بھی میری حضرت سے ملاقات ہوئی میں ہمیشہ فائدہ لے کر اٹھا، مجھے ہمیشہ فائدہ محسوس ہوا. ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتے ہیں. موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی سند میں آتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے ایک شاگرد جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنت اذا رأیت موسیٰ ذکرت اللہ لرؤیتہ، جب جب بھی موسیٰ ابن ابی عائشہ پر میری نظر پڑتی تھی تو نظر پڑتے ہی مجھے اللہ تعالی یاد آ جاتے تھے. میری بھی یہی کیفیت ہے، جب میری نظر حضرت پر پڑتی ہے تو مجھے بھی اللہ تعالی یاد آ جاتے ہیں. اگر میرے مشاغل اجازت دیتے تو میں حضرت کے پاس آ کر پڑ جاتا، حضرت کی صحبت میں رہتا، اس لیے کہ مجھے نفع محسوس ہوتا ہے. طبیعت محجوب ہو رہی ہے، حضرت کے حکم کی وجہ سے یہ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ حضرت ہی کا فیض ہے، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان ہے، زبان میری ہے، بات ان کی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی. میرے بھائیو، دنیا اس قسم کے لوگوں سے قائم ہے. اللہ تعالی شان و حضرت کے سائے کو امت پر مدت مدید تک دراز فرمائیں. اللہ تعالی شان و نے حضرت کو جن روحانی، علمی اور باطنی دولتوں سے نوازا ہے اس میں روز بروز اضافہ فرمائیں. حضرت کے فیض کو چار دانگ عالم میں عام اور تام فرمائیں، اور ہم ناقدروں کو حضرت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. اللہ تعالی شانہ نے حضرت پر فضل فرمایا ہے، اللہ تعالی کی حضرت پر عنایات ہیں. حضرت دونوں کے جامع ہیں، علم و تفقہ کے بھی اور تصوف کے بھی. آپ شیخ محقق ہیں. میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ اپنے شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہر ڈاکٹر سرجن نہیں ہوتا، بس اسی طرح ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. مگر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم صرف شیخ نہیں بلکہ شیخ کامل ہیں. تصوف کا خلاصہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ شیخ کی صحبت کی برکت سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے ہم اس کو علم صحیح کی روشنی میں انجام دے سکیں. اسی طرح اگر علم ہوگا تو اپنی کمی نظر آئے گی، علم نہیں ہوگا تو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور جب معلوم نہیں ہوگا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو شیخ کی خدمت میں اپنے حالات کیسے پیش کر سکیں گے. اس لیے علم صحیح بہت ضروری ہے، اور علم صحیح کی روشنی میں پھر اتباع شریعت ہو، معمورات کا اہتمام ہو، اور منہیات سے اجتناب، اور اپنے نفوس کو رذائل سے پاک کر کے فضائل سے آراستہ کرنا ہو. اور یہی تزکیہ ہے، تعمیر الظاہری والباطن، ظاہر اور باطن کی تعمیر، ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارنا، یہ تزکیہ اور یہی تصوف کا خلاصہ ہے. تزکیہ کے تین حصے، اور اس کے کل تین حصے ہیں. پہلا حصہ ہے طہارت القلوب عن العقائد الباطلہ، دل کا عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ سے پاک و صاف ہو جانا اور مرتے دم تک پاک و صاف رہنا. دوسرا حصہ ہے طہارت النفوس عن الاخلاق الرذیلہ، نفوس کا اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف ہو جانا اور مرتے دم تک پاک اور صاف رہنا. اور تیسرا حصہ ہے طہارت الابدان عن الانجاس والاعمال القبیحہ، بدن کا نجاست حکمیہ، نجاست حقیقیہ اور برے افعال سے پاک ہو جانا اور مرتے دم تک پاک رہنا. تو دل، نفس اور بدن کا پاک ہو جانا اور پاک رہنا، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اتباع شریعت، اور یہ ہے دوام طاعت. اور اسی کے نتیجے میں ہمیں رضاء الہی نصیب ہوگی. اب منزل بھی معلوم ہو گئی، اور راستہ بھی معلوم ہو گیا. کرنے کے دو کام، کثرت ذکر اور صحبت اہل اللہ. اب آگے بڑھنے کے لیے دو چیزوں کو اختیار کرنا اور دو چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. جن دو چیزوں کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ان میں سے ایک ہے کثرت ذکر اور دوسری ہے صحبت اہل اللہ. ذکر کے بارے میں اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرو. اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے اس حد تک کہ دوا میں ذکر نصیب ہو جائے. لیکن شیخ کی رہنمائی اور سرپرستی میں، اس لیے کہ یہ ایسا میدان ہے جس سے ہم لوگ ناواقف ہیں، اس لیے شیخ کی سرپرستی بہت ضروری ہے. کثرت ذکر سے دوا میں ذکر نصیب ہوتا ہے. شیخ کی سرپرستی میں کثرت ذکر سے دوا میں ذکر نصیب ہوگا. ہر وقت دل و دماغ میں اللہ تعالی رہے گا. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا مگر اس حال میں کہ تو اے میرے اللہ میرے دل و دماغ میں ہوتا ہے. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي، اور جب بھی میں بات چیت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ہم جلیسوں کے ساتھ میری گفتگو کا عنوان تو ہی تھا. وَلَا حَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ ضَمَئٍ إِلَّا رَأَيْتُ خِيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ، اور جب بھی پیاس کی وجہ سے میں نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو مجھے گلاس میں تیرا ہی عکس نظر آیا. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اس کیفیت کے حصول کے لیے شیخ کا وسیلہ ضروری ہے. اللہ تعالی شان و قادر مطلق ہیں، بغیر شیخ کے بھی یہ کیفیت نصیب کر سکتے ہیں، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تعالی علم بھی استاد کے وسیلے سے عطا کرتے ہیں. بچہ بغیر ماں باپ کے دنیا میں نہیں آتا، اللہ تعالی کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اسی طرح دوا میں ذکر کے لیے شیخ وسیلہ ہوتا ہے. شیخ کی سرپرستی میں کثرت ذکر دوا میں ذکر تک پہنچاتا ہے. سالک کے لیے اپنے شیخ کی صحبت سب سے زیادہ مفید ہے. تو پہلی چیز ہے کثرت ذکر، اور دوسری چیز جسے اختیار کرنا ضروری ہے وہ ہے بری صحبت سے بچنا اور اچھی صحبت کو اختیار کرنا. اور اچھی صحبت میں بھی ارباب نسبت کی صحبت کو اختیار کرنا، اور ارباب نسبت میں بھی بالخصوص اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرنا. ایسے سالک کے لیے اپنے شیخ کی صحبت جتنی مفید ہوتی ہے اتنی کسی اور کی نہیں. اور اگر شیخ کے ساتھ سچی عقیدت ہوگی تو بہت فیض ملے گا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بیعت ہونے کا ارادہ کریں تو افضل کو مت تلاش کرو، انفع کو تلاش کرو. یہ مت دیکھو کہ افضل کون ہے، یہ دیکھو کہ مجھے سب سے زیادہ نفع کس سے ہوگا. ہمارے اکابر میں مقصدیت تھی، اسی لیے جب کوئی شخص طالب بن کر آتا تھا اور وہ محسوس کرتے تھے کہ اسے زیادہ نفع فلاں سے ہوگا، مذاق و مزاج پہچان لیتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ اس کو زیادہ مناسبت فلاں سے ہیں، تو وہ ان کے پاس بھیج دیتے تھے. وہ اپنے حلقے کو بڑھانے کی فکر میں نہیں رہتے تھے، ان کی فکر صرف یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ تعالی تک پہنچ جائے. توحید مطلب. اب ظاہر ہے کہ جب ہم بیعت ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ میرے شیخ میرے لیے انفع ہیں. جب شیخ انفع ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ ان کی صحبت اختیار کرو. توحید مطلب کے معنی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تک پہنچنے کے لیے میرے لیے ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ ہے میرے شیخ. اور اگر شیخ کی اجازت سے یا شیخ کی منشا معلوم کر کے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھے یا ان کے بیان کو سنے، تو ایسی صورت میں بھی اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ ان بزرگ سے مجھے جو فیضان مل رہا ہے وہ میرے ہی شیخ کا فیض ہے. مثلا یہاں دابھیل کی خانقاہ میں جنوری میں آئے، فروری میں بھی آئے، مارچ میں بھی آئے، اور ایک مسئلہ تھا جو حضرت کی مجلس اور صحبت سے حل نہیں ہو سکا، اور اچانک کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں کسی بزرگ کی مجلس نصیب ہوئی، اور حضرت کی منشا بھی معلوم تھی کہ حضرت کو کوئی اشکال نہیں ہوگا، توحید مطلب میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اب ان مزروب کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور وہ مسئلہ جو کچھ عرصے سے ستا رہا تھا وہ حل ہو گیا، اب اس موقع پر دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میرے حضرت کی توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی مجلس کو سبب بنایا اور میری اصلاح ہو گئی۔ توحید مطلب اتنا راسخ ہونا چاہیے، شیخ کے پاس اپنے آپ کو مٹا کر جانا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہم روحانیت کی بھی شاپنگ کرتے ہیں، ایک جگہ پر بیعت ہے لیکن یہاں بھی جاؤ وہاں بھی جاؤ ہر جگہ جاؤ، جہاں اچھا لگے جہاں آؤ بھگت ہو، جہاں ہماری عزت ہو، جہاں ہمارا اکرام ہوتا ہے وہاں رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ ہمارے شیخ کے یہاں تو کوئی پوچھتا تک نہیں، کیوں پوچھیں گے بھائی، وہاں تو ہم اپنے آپ کو مٹانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی رائے کو فنا کر کے آؤ، بہت سے علماء خانقاہوں میں آتے ہیں۔
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے لیے بیٹھے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج ہم لوگ خانقاہوں میں اصلاح کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اکرام ہو، جہاں اکرام ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب ایک خانقاہ میں کچھ وقت گزار کر پہنچے تو ناشتے میں صبح چائے اور روٹی ملی، تو خادم سے کہنے لگے کہ بس چائے اور روٹی، باسی روٹی شام کی۔ میں ابھی ایک خانقاہ میں نام لیا، انہوں نے فلاں جگہ میں رہ کر کے آیا، وہاں تو صبح ناشتے میں حلوہ اور انڈا ملتا ہے، تو وہ تو ہاسپٹل ہے نا، اس لیے ہر مریض کی خبر شیخ تک پہنچا جاتی ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خادم نے بتلا دیا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ ناشتے میں حلوہ اور انڈا ڈھونڈ رہے تھے۔ تو جب عمومی مجلس ہوئی تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، جو حلوے اور انڈے کے خواہش مند ہیں وہ تو کسی اور جگہ چلے جائیں، ہمارے یہاں حلوہ نہیں ملتا جلوہ ملتا ہے، اور انڈا نہیں ملتا ڈنڈا ملتا ہے۔ تو یہاں حلوہ اور انڈا نہیں، یہاں جلوہ اور ڈنڈا۔ تو خانقاہ میں ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہماری مرضی کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور دال اور کوفتے تھے، کوفتے قیمے سے بنتے ہیں، تو کوفتے حاجی صاحب کی طرف تھے، دال حضرت گنگوہی کی طرف تھی، اور ہمارے جیسے تو وہ لوگ تھے نہیں کہ چاروں طرف ہاتھ مار مار کر کے کھینچ کھینچ کر کھائیں، ادب والے لوگ تھے، اپنی طرف جو ہے اس میں سے کھا رہے تھے۔ تو حافظ زمین شہید رحمت اللہ علیہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب، میاں رشید احمد کو بھی کوفتہ دیجیے، ذرا پلیٹ سرکائیے ادھر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید احمد کو دسترخوان پر اپنے ساتھ ہم نے بیٹھنے دیا ہے، یہ بھی ہمارا احسان ہے، اپنے ساتھ بٹھا کر دال کھلا رہے ہیں، بیٹھنے دیا، یہ بھی احسان ہے ہمارا، ورنہ جی تو یوں چاہے کہ چماروں کی طرح روٹی ہاتھ پر دے کر کے اس پہ دال ڈال کر کہیں کہ باہر جا کر کے بیٹھ کر کھاؤ۔ تو مرید کو تو خانقاہ میں آئے تو ایسا سوچنا چاہیے کہ حضرت نے خانقاہ میں آنے کی اجازت دی، یہ بھی حضرت کا احسان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اکرام ہو اکرام ہو. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو سن رہے ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اصلاح ہو چکی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت نے سچ فرمایا، خدا کی قسم حضرت نے سچ فرمایا. میں کہاں اس قابل تھا کہ حضرت کے دسترخوان پہ بیٹھتا. آج ہم لوگوں کے ساتھ مشائخ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ذرا پیار محبت کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. دوسری مرتبہ ذرا کسی مشغولی کی وجہ سے تھوڑا بھی التفات نہیں ہو سکا تو کہ وہاں گئے اور پوچھتے بھی نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ بھائی کیوں پوچھیں گے آپ کو، یہاں تو آیا ہی جاتا ہے مٹنے کے لیے. اور اسی وجہ سے پہلے زمانے میں خانقاہوں میں جو نفع ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا، اس لیے کہ خانقاہ میں بھی ہم نفس پرستی کے لیے جاتے ہیں، اس نیت سے چلے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بیان کا موقع مل جائے، اس نیت سے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں گے کہ بھائی ادھر آگے آ جاؤ، اس نیت سے چلے جاتے ہیں کہ سب کے سامنے ہمارا کوئی ذکر خیر ہوگا. ان نیتوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو نفع کیا ہو؟ نفع پہلے ہوتا تھا. اس کے بہت قصے ہیں، بہت قصے ہیں کہ کتنے پاپڑ بیلتے تھے تب جا کر کے، اور جیسا بھی ہوتا تھا چھوڑتے نہیں تھے اپنے شیخ کو، اس لیے کہ عقیدت راسخ ہوتی تھی کہ مجھے اللہ ان کے ذریعے ان کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا، ان کو چھوڑ دیا تو اللہ نہیں ملے گا.
میرے بھائیوں، اپنی رائے کو فنا کر کے آؤ. بہت سے علماء خانقاہوں میں آتے ہیں اور شیخ کی مجلس میں علمی نکات تلاش کرتے ہیں. اب علمی نکات تو درس و تدریس کی مسند پر سننے کو ملتے ہیں، یہاں تو ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں. ہماری طلب سچی ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کا متعلق ہے؟ پھر جس چیز کا وہ متعلق ہے وہ فعل مقدم ہے یا فعل مؤخر ہے؟ اگر شیخ یہ سب چیزیں بیان کرے اسے ہماری اصلاح کون سی ہوگی؟ شیخ تو وہ باتیں بیان کرے گا جس سے نفع ہو ہمیں، نفع ہو ہمیں. ہمارا جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ بیان کرے گا شیخ. جی
ہماری طلب سچی ہوگی جو تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ شیخ سے وہی بات کہلوائیں گے جو ہماری ضرورت ہوگی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل کے کانوں سے سنیں، توجہ سے سنیں. شیخ کی خانقاہ میں محتاج بن کر، طالب بن کر، عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کر آئیں. مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، یہاں مٹنے کو آیا ہوں. ایک بار خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے چھٹی لے کر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے کی بارگاہ میں برغرض اصلاح پہنچے، اور آتے ہی ایک پرچے پر اپنا ایک شعر پیش کیا. نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، یہاں مٹنے کو آیا ہوں. شیخ کے پاس مٹنے کے لیے آنا چاہیے.
تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے پڑھا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، مٹنے یہاں مٹنے کو آیا ہوں. تو حکیم الامت نے پڑھ کر کے فرمایا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. یعنی یہی توجہ ہے، یہی دعا ہے کہ دیکھا جذبہ مرید کا تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، بس وہ لگ گئی.
جی شیخ کے پاس مٹنے کے لیے آنا چاہیے. شیخ ہمارا معالج ہے، بلکہ مشفق معالج. جیسے آپریشن کرنے والا سرجن وہ مریض کے جسم کو کاٹتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کاٹے بغیر مریض شفا یاب نہیں ہوگا. اسی طرح شیخ بھی ہمارے مرض کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ضرورت پڑتی ہے تو وہ اعراض بھی کرتا ہے بلکہ سختی سے بھی کام لیتا ہے. مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ اور شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عجیب واقعہ.
بس یہ واقعہ سن لو پھر آج چھٹی ہو جائے گی.
حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نازک مزاج تھے, اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کیا کرتے تھے اور یہ پکڑ بر محل ہوا کرتی تھی.
یہ ذرا میری طرف سے حاشیہ ہے, لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نازک مزاج تھے اس کا مطلب یہ کہ بس ایسے ہی ڈانٹ. بر محل نازک مزاج تھے, صبر و ضبط بہت تھا, لیکن جہاں اصلاح کا موقع ہوتا تھا وہاں فوراً پکڑ کر دیا کرتی تھی. جی
ایسا نہیں تھا کہ جب جی میں آیا بلا وجہ ڈانٹ دیا. ایک مرتبہ شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ نے پنکھا کر رہے تھے,
پنکھا ایسا ہاتھ والا,
تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ کیا ہاتھ میں طاقت ہے یا نہیں.
ہاتھ میں ذرا دھیرے دھیرے تھا تو کیا طاقت ہے یا نہیں, ذرا زور سے کرو.
شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ کی طرف توجہ کی اور پنکھا زور سے کرنے لگے. حضرت فرمانے لگے کہ کیا اڑانے کا ارادہ ہے.
ذرا زور سے ہو گیا تو کہا کہ کیا اڑانے کا ارادہ ہے. تو خادم تھے, خادم خاص تھے, تو خادم خاص ذرا تھوڑی بے تکلفی میں ناز نخرے بھی کچھ ہوتے ہیں, تو بس غلطی ہو گئی کہ ایک جملہ بول دیا, نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے. آہستہ کرتا ہوں تو بھی آپ کو اشکال, زور سے کرتا ہوں تو بھی اشکال. بس یہ بات نکل گئی زبان سے, بس ناراض ہو گئے. وہ تو سمجھتے تھے کہ ان کی ایک بیماری ہے, اس کے علاج کے لیے میرا ناراض ہونا ضروری ہے, تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں تو بہانہ مل گیا. ایسے ہی تو ناراض نہیں ہو سکتے نا, بہانہ مل گیا. اب بہانہ مل گیا تو ناراض ہو گئی.
شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکل گیا کہ حضرت نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے, بس صرف اتنا ہوا. حضرت ناراض ہو گئے اور نکال
دیے. دیکھو سب سے مشکل کام کسی کا مرید بننا ہے, اس لیے دین کا شوق رکھنے والے بھی اس سے بہت بھاگتے ہیں, اس لیے کہ فنا ہونا پڑتا ہے اس میں. اس میں نفس پروری بالکل نہیں ہوتی. بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا کہ آپ بیان کر دیجئے. آپ یہ نفس پروری بالکل نہیں ہوتی, اس لیے مجاہدہ اس قدر کرنا پڑتا ہے. اب طالب علم بھی بہت مجاہدہ کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کی بھی رائے بالکل نہیں چلتی اساتذہ کے سامنے. لیکن طالب علمی کے زمانے میں عمر چھوٹی ہوتی ہے تو نفس پر زد نہیں پڑتی, باہ پر زد پڑتی ہے, جاہ پر نہیں. طالب علمی کے زمانے میں اور باہ پر جب زد پڑتی ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, جب جاہ پر زد پڑتی ہے کہ بہت بڑے شیخ الحدیث آئے اور اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ مجھے تو کوئی نہ کوئی آگے لے جائے گا, لیکن نہ وہ, اس لیے کہ خانقاہ میں دوسرا آدمی بھی کسی کا اکرام کرتا ہے تو ٹوکا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کس نے کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کو آگے لے آؤ. ہر شخص یہاں مریض ہے. تو اب وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بہت بڑے شیخ آئے ہوئے ہیں, لیکن نہیں, شیخ بالکل حرکت نہیں کرتے, تو وہ جہاں موقع ہوگا وہیں بیٹھ جائیں گے. تو بڑے بڑے محدثین آتے ہیں, مفسرین آتے ہیں خانقاہوں میں, لیکن اور یہ ایسا نہیں کہ وہ شیخ بہت دادا گیری والا ہوتا ہی نہیں, الگ الگ لوگوں کو دیکھ کر کے. نہیں سمجھ میں آئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے. اب خلیفہ تو خلیفہ ہے تو ان کے بھی ایک فالوئنگ ہوتی ہے, اچھی تقریر کر لے. تو حکیم صاحب نے ان کو دیکھا کہ جب خانقاہ میں آتے ہیں تو بہت لوگ ان سے ملاقات مصافحہ وغیرہ کرتے ہیں, تو حکیم صاحب نے کہا کہ آپ خانقاہ میں آئے تو کسی سے مصافحہ مت کیجیے، یہاں شیخ بن کر مت آئیے، یہاں مرید بن کر آئیے. دیکھا آپ نے سب کے سامنے پکڑ کی، جب آپ خانقاہ میں آئے تو مرید بن کے آئیے، شیخ بن کر نہیں، سب کے سامنے پکڑ کی. تو کہ حضرت لوگ گھیر لیتے ہیں مجھے، کہا روک دو ان کو، ڈانٹ دو ان کو، منع کر دو، ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. شیخ کی توجہ کے اٹھ جانے سے تمہاری نسبت سلب ہو سکتی ہے. یہ کام تو بہت مشکل، بہت مشکل. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ تھانہ بھون میں گئے پہلی مرتبہ، تو دوست تھے، تو عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کے گپ شپ میں لگ گئے. اب دونوں مولوی تھے اور نیک تھے دونوں بچپن سے، تو گفتگو میں گپ شپ میں کیا ہوئی ہوگی کہ فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے. اب خانقاہ میں جو خادم تھے وہ غیر عالم تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن خانقاہ کا اصول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات نہیں کر سکتا، اور ان کو ٹوکنا پڑتا تھا کہ بات مت کرو. اب یہ بڑے بڑے علماء کیا کریں؟ تو کہا کہ وہ کوریڈور میں آیا اور آ کر کے کمرے سے دور کھڑا رہا، اور اس نے زور سے کہا کہ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد خانقاہ میں بات چیت کرنا منع ہے، اس لیے خاموش رہیں. دونوں کہتے کہ بالکل خاموش ہو گئے، اس کے بعد پھر کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو قاری طیب صاحب تو دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے، مفتی شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی، اور ایک عام آدمی ایسا کہے کہ خاموش، جس کو اپنے آخرت کی فکر ہوگی اور اصلاح کرانے کی وہی جائے گا خانقاہ میں. سب سے مشکل کام یہ ہے کہ مٹا دے اپنے آپ کو. بڑے بڑے خطیب بھی آ کر کے شیخ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ان کے بیان میں تو کچھ لینے کا نہیں ہے اور یہ خطیب نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں. تو شیخ غلام علی صاحب کی پکڑ ہو گئی ایک بات پر، اور حضرت نے بات کرنا بند کر دیا. اور وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ حضرت راضی ہو جائیں گے، ہم ان کے سامنے بیٹھے رہیں، منہ دکھاتے رہیں، معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے. اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بالکل راضی نہیں ہوئے. کتنے مہینے گزر گئے؟ 5 سے 6 مہینے. 5 سے 6 مہینے لگے معاف کرانے میں. تو وہ شارٹ ٹیمپرڈ اور ضدی تھوڑے تھے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی 6 مہینے تک انجیکشن لینا پڑے گا، بیماری کو دیکھ کر لینا پڑے گا. تو ان کو پتا تھا، ان کو پتا تھا بھائی ہمارے لوگ تو سیدوں کا کتنا احترام کرتے ہیں. یہ شاہ صاحب جو ہے سید تھے، لیکن جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کے لیے ان کو پتا تھا کہ اٹ ول ٹیک 5 to 6 months فور اصلاح. تو خوب معافی منگوائی ان سے، دیکھو آگے پھر کیا ہوتا ہے.
حضرت ناراض ہو گئے اور نکال دیا، اس لیے کہ اصلاح کے لیے اس کی ضرورت تھی. ان کا کوئی مرض شیخ کے سامنے ہوگا. شاہ غلام علی صاحب بھی سچے طالب تھے، وہ برابر مناتے رہے، اگر ہمارے شیخ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تو شاید ہم خانقاہ ہی چھوڑ دیتے. وہ سچے مرید تھے، ان کو یہ احساس تھا کہ اصلاح کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی، اور بغیر شیخ کی توجہ کے اصلاح ممکن نہیں ہے، اس لیے خانقاہ میں پڑے رہے اور مناتے رہے. کتنی مدت تک؟ 5 سے 6 مہینے تک. شیخ 5 سے 6 مہینے تک ناراض رہے اور وہ مناتے رہے.
کل تو شیخ اگر کوئی ذرا تھوڑا سمجھائے بھی نا اور مرید کی طبیعت کے خلاف ہو تو مرید ناراض ہو جاتا ہے، مرید ناراض ہو جاتا ہے اور شیخ کے مجلس میں آنا ہی بند کر دیتا ہے. آج کل یہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم مستغنی ہیں اور شیخ کو ہماری ضرورت ہے، شیخ کو کیا ضرورت ہماری، آنا ہی بند کر دیتے ہیں. بلکہ بازے تو بدزبانی بھی کرتے ہیں, بدزبانی بھی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو بہت خطرہ ہے. ابھی تو قبر تک جانے میں بہت فاصلہ ہے نا, تو ایسے لوگ قبر میں جانے سے پہلے پہلے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اگر توبہ نہیں کی سچے دل سے. تو پانچ چھ مہینے تک لگے رہے, بالآخر حضرت راضی ہو گئے, اور راضی ہونے کے بعد بھی خلافت نہیں ملی, پھر اصلاح چلتی رہی, اور جب اصلاح ہو گئی تو خلافت دی, اور خلافت دینے کے بعد پھر فرمایا حضرت نے جی.
پانچ سے چھ مہینے تک شیخ پانچ سے چھ مہینے تک ناراض رہے اور وہ مناتے رہے, بالآخر شیخ راضی ہو گئے, واپس خدمت میں لگ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے سلوک طے کرا دیا. جس دن حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی تو فرمایا کہ غلام علی آپ آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ سے واقف نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس کا یہی تقاضا تھا. آپ اصلاح کے لیے آئے تھے, تزکیہ کے لیے آئے تھے, اس لیے ایسا کرنا پڑا.
آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کا تقاضا یہی تھا. آج کل ہمارا نفس جو ہے اصل میں نفس کی اصلاح کے لیے کسی کو شیخ بنایا جاتا ہے, لیکن نفس کو معلوم ہے کہ اگر وہاں جاؤں گا تو مٹ جاؤں گا, اس لیے شیخ سے بہت دور رکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو. اکثر لوگ نفس پرستی کی وجہ سے کسی کے انڈر آنے کے لیے تیار نہیں, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں دور نہیں رہ رہا ہوں, یہ میرا نفس دور رہتا ہے. یہ نفس بالکل نہیں چاہتا کہ کسی کی نگرانی میں آ جائے اور جو بری عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں. نفس چاہتا ہے کہ میں بڑا رہوں. بہت سے لوگ اصلاح چاہتے ہیں مگر چھپ چھپ کے اصلاح چاہتے ہیں. بعض لوگ ہمیں بھی خط لکھتے ہیں کہ ہم آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں لیکن اس شرط پر کہ کسی کو پتا نہ چلے. تو بھائی کسی کو پتا نہ چلے, اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ہمارے مرید ہو گئے نہیں, لیکن آپ اس طرح چاہتے ہیں تو آپ کا تو اعلان ضرور ہوگا. کہتے ہیں کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے لیکن اس شرط پر کہ کسی کو پتا نہ چلے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کی بیعت تو سب کے سامنے ہوگی, اس لیے کہ یہی کڑوا گھونٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو آگے یہی تو بہت بڑا روگ ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم بھی کسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور یہ نفس کو بھائی مٹانا پڑے گا, نفس کو مٹائیں گے تو فائدہ ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے وہ بڑوں کے سامنے بھی ادب سے بیٹھنے میں, دنیا کی نظر میں وہ دونوں بڑے ہوتے ہیں, دنیا ان کو بھی بڑا سمجھتی ہے ان کو بھی بڑا سمجھتی ہے, پھر بھی ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے, اس لیے کہ ان کو یہ فیل نہیں ہوتا, ان کو پتا ہے کہ مجھے فیض ان سے حاصل کرنا ہے. تو فیض حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. جب مٹائیں گے تو نفس ہمیں ادھر ادھر نہیں لے جائے گا. رمضان المبارک میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا ہے کہ نفس کتنا مکار ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہمیں دھوکے دیتا ہے, اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ نفس ہمیں دھوکے دے رہا ہے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں بہت دینداری میں ہوں, بہت اچھا جا رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ چیز کو نفس ناٹ امپورٹنٹ بناتا ہے اور ناٹ امپورٹنٹ کو نفس امپورٹنٹ بنا دیتا ہے, اور ہم دھوکے میں رہتے ہیں. اس لیے اب سب حضرات ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں سلوک میں, تو ایک قدم اور آگے بڑھاؤ اور اپنے آپ کو بس فنا کر دو, فنا کر دو. شیخ کامل اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہم سے وہی کام کروائے گا جو ہمارے دین میں ترقی لائے گا. ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا کسی کو تجربہ ہوتا ہے ہمارے دیوبندی مشائخ کے سامنے کہ بھائی ہم نے مٹا دیا تو یہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح سے شام ہماری خدمت کرو, یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اپنی عورت کو اور بہو کو بھیجو کہ ہمارے کچن کے کام کر جاوے, یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہمیں اتنا ہدیہ دے دیا کرو, روزانہ آ کر ہمارے گھر کا جھاڑو دے دیا کرو. ایسا کوئی نہیں کرتا. دین کے معاملے میں وہ آپ کو حکم کرتے ہیں. جب اعتماد ہے کہ یہ ہمارے دین کی ترقی کے لیے سب کام کریں گے تو پھر ہمیں تابع ہونا چاہیے اور ان کے شیخ کے ساتھ مل کر ہم دونوں مل جائیں, ہم بھی اور شیخ بھی, اور دونوں مل کر نفس کا مقابلہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم نفس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور شیخ کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو شیخ اکیلا کیا کرے گا؟ ہمیں شیخ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. مدرسے کا استاد یا اسکول کا ٹیچر اگر ہمیں یہ کہے کہ آپ کا بچہ بہت ہونہار ہے لیکن تھوڑا شریر ہے تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے تاکہ ہم اس کو قابو کر لیں, تو ماں باپ اگر تعاون کرتے ہیں تو بیٹا قابو میں آتا ہے. لیکن اگر ماں باپ ایسا کہتے کہ نہ ہمارے بیٹے کے بارے میں آپ ایسا کہتے ہیں, اتنا ہمارا بچہ بدنام کر رہے ہیں آپ ہمارے بیٹے کو, وہ بچہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. یہ نفس جو ہے, نفس ہمارے اندر ایک الگ چیز ہے. تو ہمیں, میں ہمارے یہاں طالب علموں کو کہا کرتا ہوں, سب بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے, کہ آپ میں سے ہر شخص شریف ہے, کوئی شریر نہیں, لیکن اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے وہ شریر ہے. تو ہم جو قانون لاتے ہیں, جو رولز بناتے ہیں مدرسے میں, وہ آپ کے خلاف نہیں, وہ نفس کے خلاف. تو آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ اور ہم مل کر کے اس نفس کو کنٹرول کرتے ہیں تو تمہارا نفس ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو آپ نفس کو سپورٹ کریں گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. اور یہاں سے جانے کے بعد آپ کا نفس مدرسے میں نہیں رہے گا, آپ کا نفس تو آپ کے ساتھ جائے گا, وہ زندگی بھر آپ کو پریشان کرے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ نفس ہمارے اوپر مسلط ہو کر کے ہم سے ایسے کام کروائیں جو غلط ہیں, اور ہمیں تابع ہو جانا چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے, اور حب جاہ سے, حب باہ سے, حب مال سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ایک فیصلہ اللہ ہم سے کروا دے کہ بس بہت ہوا, نفس بہت آزاد رہا, اب تو اس کو بھی کسی طرح لگام پہنانی چاہیے, اور لگام پہنا کر کے پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جس کا نفس مستحق ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين.